نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. کل ہم نے سورہ نساء ختم کر لی تھی اور سورہ مائدہ شروع کر لی تھی, ایک رکوع اس کا ہم پڑھ چکے ہیں. یہ نوٹ کر لیجیے کہ سورہ نساء پر پہلی منزل ختم ہو گئی, یعنی جو تلاوت کی سات منزلیں ہیں تقریباً برابر برابر سات حصوں میں, اور تقریباً ہے برابر پورا تو نہیں ہو سکتا, یہ منزلیں اس طور سے ہیں کہ جو سورتیں ہیں ان کی فصیلیں نہیں ٹوٹتی, مکمل سورتیں ہیں. پہلی منزل تین سورتیں البقرہ, آل عمران, نساء, پھر اگلی منزل میں پانچ سورتیں آئیں گی. لیکن جو مکی اور مدنی سورتوں کے جو مجموعے ہیں گروپس ہیں وہ ابھی پہلا ختم نہیں ہوا, اس میں سورہ مائدہ بھی شامل ہے, وہ سورہ مائدہ پر جا کر ختم ہوگا. اور پھر یہ ہے کہ سورہ انعام سے دوسرا گروپ شروع ہوگا, وہ مکی سورت ہے. یہ پہلے گروپ میں کئی دفعہ کر چکا ہوں کہ مکی سورت صرف ایک ہے, چھوٹی سی سورہ فاتحہ, اگرچہ وہ حجم میں اور سائز میں چھوٹی ہے لیکن اپنے مقام اور مرتبے اپنی فضیلت کے اعتبار سے بہت عظیم ہے. پھر یہ دو دو جوڑے آئے ہیں, دو دو سورتوں کے دو جوڑے, سورت البقرہ, آل عمران, یہ ایک جوڑا, سورہ نساء, سورہ مائدہ, یہ دوسرا جوڑا. تو سورہ مائدہ کا اس وقت ہم یہ دوسرا رخو پڑھ رہے ہیں, اور سورہ مائدہ کا بھی وہی انداز ہے ترتیب کا جو سورہ نساء کا ہے, یا جو کہ سورہ بقرہ کے نصف ثانی کا ہے. یہ چند مضامین ہیں جو آپس میں گتھے ہوئے ہیں, ان کو گویا کہ چند لڑیوں کو بٹ دے کر رسی بنا لیا گیا ہے. کہیں اہل ایمان سے خطاب ہے, کہیں یہ ہے کہ اہل کتاب سے خطاب ہے, کہیں منافقین سے خطاب ہے. لیکن سورہ نساء میں تو زیادہ خطاب جو ہے وہ منافقین سے تھا, سورہ مائدہ میں آپ کو زیادہ خطاب جو ہے وہ پھر اہل کتاب سے ملے گا, اور معلوم ہوگا کہ اہل کتاب پر اتمام حجت کی آخری سورت یہ سورہ مائدہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اب یہ اہل ایمان سے خطاب ہے, اے ایمان والو, اذا قمتم من الصلاۃ, جب تم کھڑے ہو نماز کے لیے, فاغسلوا وجوہکم, دھو لیا کرو اپنے چہرے, وایدیکم, اور اپنے دونوں ہاتھ, الی المرافق, کوہنیوں تک, وامسحوا برؤوسکم وارجلکم, اور مسح کر لیا کرو اپنے سر کا, اور دھو لیا کرو اپنے پاؤں بھی, الی الکعبین, وہ ٹخنوں تک. یہ ہے گویا کہ وضو کا حکم, کہ دونوں ہاتھوں کو دھونا ہے کوہنیوں تک, دونوں پیروں کو دھونا ہے ٹخنوں تک, اور چہرے کا دھونا ہے, اور سر پر جو ہے مسح کرنا ہے. وَإِن كُنْتُمْ جُنُبًا, اگر تم جنابت کی حالت میں ہو, فَطَّهَّرُوا, تو پھر خوب طہارت حاصل کرو, یعنی پھر غسل ہوگا, پھر صرف یہ وضو سے کام نہیں ہوگا بلکہ یہ بڑی ہے ناپاکی ہے, اس کے لیے غسل واجب ہے. لیکن اگر پانی نہ ہو, وَإِن كُنْتُمْ مَرْضَىٰ, اور اگر تم ہو بیمار, او عَلَىٰ سَفَرٍ, یا سفر پر, او جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ, یا تم میں سے کوئی قضاء حاجت کے بعد آیا ہو, اور لامستم النساء, یا تم نے عورتوں سے مقاربت کی ہو, فلم تجدوا ماء, اور تم نہ پاؤ پانی, فتیمموا صعیدا طیبا, تو قصد کرو, ارادہ کرو پاک مٹی کا, فامسحوا بوجوہکم وایدیکم منہ, پھر اس سے مل لو اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو. ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج, اللہ تعالیٰ تم پر کسی بھی معاملے میں کوئی سختی نہیں کرنا چاہتا, ولیکن یرید لیطہرکم, لیکن یہ ضرور چاہتا ہے کہ تمہیں خوب پاک کرے, ولیتم نعمتہ علیکم, اور اس اتمام فرما دے اپنی نعمت کا تم پر، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو. یعنی یہ دو طرح کی گویا کہ ناپاکی کی حالتیں ہوتی ہیں، وضو نہیں ہے تو وضو کر لیا، لیکن اگر اس سے بڑی ناپاکی ہے تو پھر غسل واجب ہے. لیکن اگر پانی دستیاب نہیں ہے یا کوئی ایسا مریض ہے کہ پانی استعمال کرنے سے اس کے مرض کے بڑھنے کا اندیشہ ہے، تو پھر یہ ہے کہ تیمم جو ہے وہ دونوں کا قائم مقام ہو جاتا ہے. ایک صحابی کو اس سلسلے میں یہ مغالطہ ہوا تھا کہ بڑی ناپاکی جو ہے جسے غسل واجب ہوتا ہے اس سے تیمم پھر یہ ہے کہ انسان مٹی کے اندر اپنے آپ کو لوٹ پوٹ کر کے پورے وجود کو مٹی سے مل لے. تو حضور نے فرمایا یہ مراد نہیں ہے، بلکہ صرف وہی تیمم جو ہوتا ہے چہرے کے اوپر مٹی اور ہاتھ مار کر مٹی پر ہاتھوں کو جھاڑ بھی لینا ہے اور پھر چہرے پر پھیر لینا ہے، پھر دوبارہ مٹی پر ہاتھ مارنا ہے اور اس کو جھاڑ لینا ہے، پھر اپنے کوہنیوں تک دونوں ہاتھوں پر پھیر لینا ہے. بس یہ دونوں طرح کی ناپاکیوں کے لیے وضو اور غسل دونوں کا قائم مقام ہے. بس قرو نعمت اللہ علیکم و میثاقہ الذی وثقتم به، اور ذرا یاد کرو جو اللہ کا انعام تم پر ہوا، اور اس عہد کو یاد کرو جس میں کہ اللہ نے تمہیں باندھ لیا ہے. یہاں مراد ہے میثاق شریعت. ایک میثاق الگ تھا جو ہم ارواح کے حالت میں عالم ارواح میں اس دنیا میں آنے سے قبل اللہ سے کر کے آئے ہیں، وہ سورہ آراف میں تذکرہ آئے گا، الفت ربکم قالوا بلا، اسے عہد ارس بھی کہتے ہیں. ایک یہ کہ جو شخص مسلمان ہوتا ہے، ایمان لاتا ہے، ایمان کا دعویٰ کرتا ہے، وہ گویا کہ اللہ کے ساتھ انک میثاق کے اندر بن گیا. اللہ کے احکام پر اسے چلنا ہوگا، فرما برداری کرنی ہوگی، شریعت کے احکام اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنا ہوگا. واذکروا نعمت اللہ علیکم و میثاقہ الذی واثقکم به اذ قلتم سمعنا و اطعنا، جبکہ تم نے کہا ہم نے سنا اور مانا. واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، ان اللہ علیم بذات الصدور، یقیناً اللہ تعالی سینوں کے اندر چھپے ہوئے بھیدوں تک سے واقف ہے. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط. اب دیکھیے وہی آیت جو پہلے ہم پڑھ چکے ہیں سورہ نساء میں، ترتیب الٹ گئی. وہاں کیا تھا؟ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ. یہاں قوامین للہ شہداء بالقسط، بات ایک ہی ہے. اے اہل ایمان کھڑے ہو جاؤ پوری طرح قوت کے ساتھ اللہ کے لیے گواہ بن کر، اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ پوری قوت کے ساتھ، اور عدل اور انصاف کی گواہی دینے والے بن کر کھڑے ہو جاؤ. ولا یجرمنکم شنآن قوم علی ان تعدلوا، اور دیکھو تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ تم عدل سے کام نہ لو. معاملہ چاہے دشمن کا بھی ہو، لیکن بات عدل کی جو ہے، جو انصاف کی وہی کہو. وہاں دوسرا پہلو تھا کہ کسی کی محبت تمہیں نہ ہٹا دے. ولا علی انفسکم حمل والدین والاقربین، وہ انصاف کی بات تھا تمہارے اپنے خلاف جا رہی ہو، یا تمہارے والدین کے یا قرابت داروں کے، بہرحال تمہیں اپنی انصاف کی بات پر ڈٹ جانا ہے. یہاں بھی یہ ہے کہ انصاف ضرور کرو، خواہ تمہارے دشمن کا معاملہ ہو تب بھی یہ کہ انصاف ضرور کرنا ہے، خواہ اس سے اس کو فائدہ پہنچ رہا ہو. تو لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، تمہیں آمادہ نہ کر دے کسی قوم کی دشمنی کہ تم عدل سے منحرف ہو جاؤ. ہو عدل، عدل کرو، انصاف کرو، ہو اقرب للتقوی، یقیناً تقوی سے نزدیک تر روش یہی ہے. واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، یقیناً اللہ باخبر ہے اس سے جو تم کر رہے ہو. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجر عظیم، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، انہیں کے لیے مغفرت بھی ہے اور بہت بڑا اجر و ثواب بھی ہے. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، اور وہ لوگ کہ جو جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیات کو، وہ ہے بہت وہ ہے جہنمی، دوزخ والے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اہل ایمان ذرا یاد کرو اللہ تعالیٰ کے اس احسان کو جو تم پر ہوا. اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم، جبکہ ایک قوم جو ہے آمادہ ہو گئی تھی کہ وہ اپنے ہاتھ بڑھائے تمہارے خلاف. فکف ایدیہم عنکم، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں کو روک لیا تمہاری جانب سے، آگے بڑھنے نہیں دیا. اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے صلح حدیبیہ مراد ہو، کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر قریش جو ہے پہلے تو بالکل تلے ہوئے تھے جنگ کرنے پر، کسی صورت میں مسلمانوں کے ساتھ ہم کوئی معاملہ نہیں کریں گے، نہ معاہدہ کریں گے، نہ مسلمانوں کو آگے آنے کی اجازت دیں گے. لیکن پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے صورت حال کو تبدیل کیا کہ پھر وہ صلح کرنے پر مجبور ہو گئے. تو گویا کہ ان کے ہاتھ جو جنگ کے لیے بڑھ چکے تھے اللہ نے ان کو روک لیا. یا اس سے مراد یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ غزوہ احزاب کے بعد پھر قریش کو جرت نہیں ہوئی، معلوم ہوا کہ اب ان کے ہاتھ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے باندھ دیے ہیں. وہ آخری موقع تھا، حضور نے فرما بھی دیا تھا غزوہ احزاب کے بعد کہ یہ آخری بار ہے کہ کفار تم پر چڑھ کر آئے ہیں اے مسلمانوں، اب یہ نہیں آئیں گے، اب تو تم جاؤ گے. یہ تھا کہ لَن يَغْزُوكُمْ قُرَيْش بَعْدَ عَامِكُمْ حَاذَا وَلَكِنَّكُمْ تَغْزُونَهُ، اس سال کے بعد اب قریش دوبارہ تم پر چڑھائی کر کے نہیں آ سکتے بلکہ تم جاؤ گے. چنانچہ حضور پھر گئے اور اسی کے نتیجے میں صلح حدیبیہ واقع ہو گئی. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اہل ایمان کو تو اللہ تعالیٰ ہی پر توکل کرنا چاہیے. وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اب یہ دو رکوع آ رہے ہیں کہ جن میں اہل کتاب سے بنی اسرائیل سے خطاب ہے اور اللہ تعالیٰ نے عہد لیا تھا بنی اسرائیل سے بھی، جیسے اے مسلمانوں آج تم سے لیا گیا، اسی طرح تم سے پہلے ایک امت مسلمہ یہود بنی اسرائیل تھے، جب ان کو اللہ نے کتاب دی تورات دی تو پھر ان سے عہد لیا. وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، اور پھر ہم نے ان کے اندر 12 نقیب مقرر کر دیے. حضرت موسیٰ نے ہر قبیلے کے اندر ایک شخص کو مقرر کر دیا کہ وہ نگرانی کرے گا اپنے قبیلے کی دینی اعتبار سے، یعنی چاہے ان کا ویسے سردار کوئی اور ہو لیکن یہ کہ اس کام کے لیے، دینی کام کے لیے ان کا نگران جو ہے وہ ایک آدمی، اس کو کہا گیا نقیب، 12 نقیب، 12 قبیلے تھے، ہر قبیلے کا ایک نقیب. لیکن حضور نے بھی صلی اللہ علیہ وسلم بیعت عقبہ ثانیہ کے بعد پھر 12 ہی نقیب مقرر کیے، حالانکہ صرف 2 قبیلے تھے، ایک قبیلہ بڑا تھا خزرج کا اس میں سے 9، اور ایک قبیلہ چھوٹا تھا اوس کا اس میں سے 3، لیکن یہی عدد آپ نے رکھا، 12 نقیب حضور نے بھی مدینے کے اندر معین کر دیے تھے. وقال اللہ انی معکم، اور اللہ نے فرما دیا میں تمہارے ساتھ ہوں. تمہارے ساتھ سے مراد کیا یہ بھی کہ نقیبوں سے کہا جا رہا ہو، جب تمہارے اوپر جو ذمہ داری آئی ہے اپنے اپنے قبیلوں کی تو اس کی ادائیگی تم کوشش کرو، میں تمہارا ساتھ تعاون کروں گا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے یہ پوری بنی اسرائیل قوم سے کہا گیا ہو. قال اللہ انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہی ہوں، نہیں نقم تو اس صلاح تھا، اگر تم نماز کو قائم رکھو گے، وہ آتے تم اس زکات اور زکات ادا کرتے رہو گے، وہ آمن تم بے رسولی، اور میرے نبیوں اور رسولوں پر ایمان لاتے رہو گے، وہ عزر تم ہوں اور ان کا احترام کرو گے، وہ اقرض تم اللہ قرض حسنا، اور اللہ کو قرض حسنا دیتے رہو گے، اگر اس روش پر کاربند رہو گے، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تو تم سے تمہاری برائیاں دور کرتا رہوں گا، وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تمہیں لازماً داخل کروں گا ان باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی. فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ، تو جو اس کے بعد بھی پھر کفر کی روش اختیار کرے مِنْكُمْ تم میں سے، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، تو وہ پھر سیدھے راستے سے بہت دور ہٹ گیا. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، پھر ان کے اس میثاق کو توڑنے کے باعث لَعَنَّاهُمْ، ہم نے ان پر لعنت کر دی، وجالنا قلوبہم قاسیا، اور ہم نے ان کے دلوں کو بھی سخت کر دیا. اور یہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں کہ ثم قست قلوبکم فہیۃ کالحجارۃ او اشد قسوۃ، اے یہودیوں اس کے بعد تمہارے دل سخت ہوتے چلے گئے اور اب وہ پتھروں کے مانند سخت ہو چکے ہیں، اتنے سخت تھے کہ قرآن اثر نہیں کر سکا ان پر، اتنے سخت تھے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت بھی ان پر اثر انداز نہیں ہو سکی. یحرفون الکلم عن مواضعہ، وہ کلام کو تحریف کر دیتے ہیں، ہٹا دیتے ہیں اس کے ٹھکانے سے. ونسوا حظا مما ذکروا به، اور وہ بھول گئے یا انہوں نے نظر انداز کر دیا بہت سا حصہ اس کا جس کے ذریعے ان کو نصیحت کی گئی تھی، یعنی کتاب کو بھلا دیا. اور حظ کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کتاب سے فائدہ اٹھانا چھوڑ دیا، کتاب کا احترام کرنا اور ہے، قرآن مجید کو آپ بڑے عمدہ قسم کے ریشمی جزدانوں میں رکھ کر اوپر رکھ دے تو احترام تو ہو گیا لیکن فائدہ اٹھانا تو نہ ہوا. فائدہ اٹھانا تو ہوگا کہ اسے پڑھو، اسے سمجھو، اس پر غور کرو، اس پر عمل کرو، اسے اپنا امام بناؤ. تو اس سے فائدہ اٹھانا انہوں نے چھوڑ دیا. وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ، اور اے نبی آپ ہمیشہ ان کی طرف سے مطلع ہوتے رہیں گے خیانت کے بارے میں، کہ آپ نے جو ان سے وعدے کر لیے تھے اور اس کو جو معاہدوں کے اندر جکڑ لیا تھا ہجرت کے فوراً بعد. لیکن یہ کہ آپ دیکھتے رہیں گے کہ یہ اس کی خلاف ورزی کریں گے, پہم کریں گے, مسلسل کریں گے. الا قلیلا منہم, سوائے ان میں سے بہت تھوڑے سے لوگوں کے, یہ جو اپنے عہد کے پابند رہیں گے اور اس کے مطابق عمل کریں گے. فاعف عنہم واصفح, تو ابھی آپ ذرا انہیں ان سے درگزر کرتے رہیے اور معاف کرتے رہیے. یعنی یہ کہ ان کا وقت آ جائے گا, ہر ایک کو ان کے وقت کے اوپر جو ہے ہم بھرپور سزا دے لیں گے, لیکن ابھی آپ ذرا ان کی طرف زیادہ التفات نہ فرمائیں. ابن اللہ یحب المحسنین, یقیناً اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے, محبت کرتا ہے نیکوکاروں سے. ومن الذین قالوا اننا نصارا, اور ان لوگوں میں سے جنہوں نے یہ کہا کہ ہم نصارا ہیں, ہم عیسیٰ کے ساتھی ہیں, اخذنا میثاقہم, ان سے بھی ہم نے عہد لیا تھا. لیکن یہی وجہ آج بھی اس کو کیا کہتے ہیں, ٹیسٹمنٹ. تورات جو ہے, جو کتابیں ہیں نبیوں کی, اس کو اولڈ ٹیسٹمنٹ, عہد نامہ قدیم. یہ عہد نامہ کون سا تھا؟ جو یہودیوں سے لیا گیا بنی اسرائیل سے. اور نیو ٹیسٹمنٹ بائبل, بائبل کی چار کتابیں اور اس کے بعد کچھ اور حواریین کے ہیں, اور ان سب کو کہتے ہیں نیو ٹیسٹمنٹ, یہ نیا عہد نامہ ہے. تو گویا کہ یہاں پہ پہلے تورات کا ذکر کیا گیا, وہ عہد نامہ لیا گیا بنی اسرائیل سے, دوسرا عہد نامہ یہ نصارہ سے. اخذنا میثاقہم, ہم نے ان سے بھی عہد لیا تھا. فنسوا حظا مما ذکروا به, تو وہ بھی بھول گئے یا انہوں نے نظر انداز کر دیا اس کے اکثر حصے کو یا اس سے استفادہ کرنے کو. فاغرینا بینہم العداوۃ والبغضاء الی یوم القیامہ, تو پھر ہم نے ڈال دی ان کے مابین دشمنی اور بغض اور کینہ قیامت تک کے لیے. یہ آیت اس اعتبار سے آج کل میری توجہ کا بہت مرکز بن گئی ہے. یہ جو قرآن مجید میں کئی جگہ آیا ہے کہ ہم نے یہودیوں اور عیسائیوں کے درمیان قیامت تک کے لیے دشمنی ڈال دی ہے. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ دشمنی نہیں ہے. میں اس کی توجہ یہ کرتا ہوں کہ در حقیقت قیامت کے آثار شروع ہو چکے ہیں, الی یوم القیامہ, قیامت کے دن تک. میں نے پچھلے جمعے میں جو خطاب کیا تھا اس میں اسی جگہ پر قرآن اکیڈمی میں, تو اس میں میں نے بیان کیا تھا کہ حضور نے فرمایا انما بعثت فی عین الساعہ فی نفس الساعہ, میں تو عین قیامت میں پیدا کیا گیا ہوں, بھیجا گیا ہوں. اصل میں حضور کی نسبت جو ہے ایک طرح سے قیامت کی علامت تھی, سب سے بڑی علامت کی. اب قیامت جو ہے اس کا گویا کہ آغاز ہو گیا. تو یہ معاملہ جو آج کا ہے, خاص کر یہ بیسویں صدی جو ختم ہوئی ہے, اس میں آ کر یہ شکل بدلی ہے کہ ان کی دشمنی ختم ہوئی. آج ان کا بڑا گہرا گٹھ جوڑ ہے یہودیوں کا اور عیسائیوں کا, لیکن یہ کہ وہ دوستی سے زیادہ اصل میں ظاہری طور پر تو یہ ہے کہ عیسائی جو ہیں وہ سرپرستی کر رہے ہیں یہودیوں کی, مدد کر رہے ہیں, ان کو حفاظت کر رہے ہیں. حقیقت میں باطنی طور پر یہ ہے کہ یہودیوں نے انہیں اپنے شکنجے میں جکڑ لیا ہے. فرنگ کی رگے جاں پنجے یہود میں صورت حال سبھی بن چکی ہے الی یوم القیامہ. وصوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون, ان قریب اللہ تعالیٰ انہیں متنبہ فرما دے گا ان چیزوں کے بارے میں جو وہ کر رہے تھے. یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا, اے اہل کتاب, اے یہودیوں, اے عیسائیوں, تمہارے پاس ہمارے رسول آ گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب, وہ تمہارے لیے واضح کر رہے ہیں اکثر وہ چیزیں جنہیں تم کتاب میں سے چھپا رہے تھے. تورات اور انجیل کی تعلیمات میں سے جن چیزوں کو تم نے دفن کر دیا تھا, چھپا دیا تھا, وہ ظاہر کر رہے ہیں. ویعفو عن کثیر, اور تمہاری بہت سی جو ہیں خطائیں ان سے تو وہ درگزر بھی کر رہے ہیں. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین, دیکھو تمہارے پاس آ گیا ہے اللہ کی طرف سے نور اور روشن کتاب. یہ مقام قرآن مجید میں ایسا ہے کہ یہاں نور کے لفظ سے حضور کی شخصیت مراد لی جا سکتی ہے. ہمارے ہاں یہ جو عوامی سطح پر بڑے جھگڑے مذہبی کرتے ہیں, حضور نور ہے, یہ بشر ہیں, حضور بشر بھی ہے, نور بھی ہے, روشنی کا مینار ہے, اس میں کیا شک ہے؟ لیکن یہ ہے کہ آپ بشر ہیں, اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. قل انما انا بشر مثلکم, لیکن یہ کہ یہاں پر کیونکہ حضور جو ہے لوگوں کے لیے روشنی کا مینار ہے, تو یہاں کیونکہ وہ کتاب المبین آیا ہے, اگر اسے حرف عطف مانا جائے واو کو, تو کتاب المبین سے قرآن مراد ہے اور حضور کی ذات مبارکہ جو ہے اس کو نور سے تعبیر کیا گیا, واللہ عالم. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ واو جو ہے عطف کا نہ ہو بلکہ تفسیری ہو, واو تمہارے پاس نور آ گیا ہے یعنی یہ کتاب مبین آ گئی. یہ بھی دونوں انداز ہو سکتے ہیں ترجمے. یا جی بہ اللہ میں انتبا رضوانہ سبل السلام, اس کتاب کے ذریعے سے اللہ ہدایت دیتا ہے ان لوگوں کو جو اس کی رضا کے طالب بن جاتے ہیں، رضا کے دیا بن جاتے ہیں، سلامتی کے راستوں کی ہدایت دیتا ہے. وہ یخرجہم من الظلمات الی النور، اور انہیں نکالتا رہتا ہے اندھیروں سے روشنی کی طرف باذنہ اپنے حکم سے. ویہدیہم الی صراط المستقیم، اور ان کو ہدایت دیتا ہے سیدھے راستے کی طرف. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ ہی ہے مسیح ابن مریم. یہ اصل میں عیسائیوں کے بہت سے فرقے ایسے رہے ہیں جن کا کوئی وجود نہیں ہے. ان میں سے جیکوبائٹس کہلاتے تھے، یعقوبیہ. ان کا کہنا یہ تھا، وہ تخلیص کے قائل نہیں تھے، بلکہ وہ کہتے تھے کہ نہیں، یہ کہ اللہ ہی نے اصل میں ظہور کیا ہے حضرت مسیح کی شکل میں. اللہ ہی مسیح ہے، مسیح ہی اللہ ہے، کوئی اور تخلیص کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ خدا اور پھر حضرت مسیح بیٹا اور حضرت مریم، جیسے میں نے کل بتایا تھا، یا یہ کہ حضرت مریم کو اس سے نکال کر تو خدا اور بیٹا اور روح القدس، یہ تخلیص. وہ کہتے ہیں نہیں، اصل میں تو یہ، اس کو آپ کہتے ہیں انکارنیشن، یعنی مسیح جو ہے وہ گاڈ انکارنیٹ ہے، اوتار ہے. یہ ہندوؤں کا بھی عقیدہ ہے، ایشور کا اوتار. اوتار کیا ہوتا ہے؟ وہ ایشور جو ہے خود اسی انسانی شکل میں دنیا میں آ جائے خود. تو اس حوالے سے ان کے ہاں یہ عقیدہ بھی رہا ہے. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ ہی تو ہے جو مسیح عیسیٰ ابن مریم کی شکل میں آ گیا ہے. قل فمن یملک من اللہ شیئا، تو ان سے کہیے ذرا کس کو کوئی اختیار حاصل ہے اللہ کی طرف سے، ان ارادہ ان یهلک المسیح ابن مریم و امه، اگر اللہ تعالیٰ ہلاک کرنا چاہے عیسیٰ کو، مسیح ابن مریم کو اور اس کی والدہ کو بھی، ومن فی الارض جمیعا، اور ہلاک کرنا چاہے زمین میں جتنے ہیں ان سب کو، تو کون روک سکے گا. وللہ ملک السماوات والارض، مطلب یہ کہ مسیح مسیح ہے، اللہ کا مخلوق ہے، اللہ کی ذات اپنی علیحدہ ہے، عرفا ہے. وللہ ملک السماوات والارض، اور یقین اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی، وما بینہما، اور اس سب کی جو ان دونوں کے مابین ہیں. یخلق ما یشاء، وہ پیدا کرتا ہے، تخلیق فرماتا ہے جو چاہتا ہے. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. وقالت الیہود والنصاریٰ نحن ابناء اللہ واحباؤہ، اور کہتے ہیں یہ یہودی اور نصرانی، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے بڑے چہیتے اور لاڈلے ہیں. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، قرآن مجید میں ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، میرے احسان کو یاد کرو، میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی. اللہ تعالیٰ نے ایک وقت میں فضیلت دی ہے، لیکن فضیلت دی ایمان کی بنیاد پر، اس عظیم مشن کے حوالے سے جو ان کے سپرد کیا گیا تھا. لیکن ان کے اندر زوم پیدا ہو گیا، ہم اپنی ذات میں اللہ کو بہت محبوب ہیں، ہم تو لاڈلے ہیں، چہیتے ہیں. ان کا جو مشہور قول ہے وہ ہے وی آر دی چوزن پیپل آف دی لارڈ، ہم تو خدا کے منتخب بندے ہیں، ہم خدا کے چنے ہوئے برگزیدہ چنیدہ بندے ہیں. اس کا جواب کیا دیا جا رہا ہے؟ قل فلما یعذبکم بذنوبکم، ان سے کہیے پھر تمہیں وہ عذاب کیوں دیتا ہے تمہارے گناہوں کی پاداش میں؟ ایسے ہی لاڈلے ہو تو تمہیں نبوکدنضر کے ہاتھوں کیوں پٹوایا؟ تمہارا خانہ کعبہ جو ہے ہیکل سلیمانی کیوں مسمار کروایا؟ کیوں اسیرینز کے ہاتھوں پٹوایا؟ ایسے ہی لاڈلے ہو تو کیوں گریکس کے ہاتھوں، یونانیوں کے ہاتھوں تمہاری مرمت کرائی؟ پھر تمہیں رومیوں کے قدموں تلے کچلوایا؟ اور یہ تو بعد کا واقعہ، قرآن کے نزول کے بعد، یہ 20ویں صدی میں ہٹلر کے ہاتھوں تمہارا قیمہ کروایا، 60 لاکھ تمہارے جو ہیں وہ اس نے ختم کیے. تو یہ اگر ایسے اللہ کے تم چہیتے اور لاڈلے ہو، تو یا تو اللہ عاجز ہے کہ اپنے لاڈلوں کو بچا نہیں سکتا، تو اللہ تعالیٰ تو عاجز نہیں ہے، تو معلوم ہوا کہ تمہارا یہ زوم غلط ہے. بل انتم بشر ممن خلق، نہیں، تم بھی ایسے ہی بشر ہو جیسے کہ اللہ نے دوسرے پیدا کیے، سب انسان ہیں، تم بھی انسان ہو. اور اللہ کے قواعد و ضوابط اور قوانین جو ہیں، سنت اللہ جو ہے، وہ فرام نیشن ٹو نیشن، فرام ریس ٹو ریس بدلتی نہیں ہے، تمام انسانوں کے لیے ایک ہی قانون ہے. ایمان اور عمل صالح جو اختیار کرے گا، اسے اللہ تعالیٰ دنیا میں ایک بلندی سربلندی عطا کرے گا. انتم العلون ان کنتم مؤمنین، اگر اس کے برعکس راستہ اختیار کرو گے، دنیا میں بھی سزا ملے گی اور آخرت کی سزا تو ہے ہی. یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء, وہ بخش دے گا جس کو چاہے گا اور عذاب دے گا جس کو چاہے گا. وللہ ملک السماوات والارض, اور آسمان اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کی ہے. وما بینہما, اور ان دونوں کے مابین جو کچھ ہے اس کی بھی. وإلیہ المصیر, اور اسی کی طرف لوٹ جانا ہے. یا اہل الکتاب, اے کتاب والو, قد جاکم رسولنا, دیکھو تمہارے پاس ہمارے رسول آ گئے. یعنی پھر یہ نہ کہنا کہ اے اللہ ہمیں تو خبردار نہیں کیا گیا. ہمارا قاعدہ وہی ہے کہ ہم جو ہیں, جیسا کہ ہم سورہ نساء میں پڑھ چکے ہیں, رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل. ہم اپنے رسولوں کو بھیجتے رہے ہیں مبشر اور منذر بنا کر, تاکہ لوگوں کے پاس کوئی عذر باقی نہ رہ جائے اپنی غلط روی کے لیے, بہانہ کو پیش نہ کر سکے, کوئی عذر اور دلیل پیش نہ کر سکے قیامت کے دن. تو دیکھ لو, نوٹ کر لو, اللہ کا رسول آ گیا ہے, اب تمہارے پاس کوئی عذر نہیں ہوگا قیامت کے دن. یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل, آ گیا ہے تمہارے پاس ہمارا رسول جو تمہارے لیے واضح کر رہا ہے اس کے بعد کے رسولوں کے درمیان ایک وقفہ آ گیا تھا. یہ فترت من الرسل, فترہ کہتے ہیں رک جانا, فترت وحی. حضور پر بھی ابتدا میں کچھ عرصے وحی آنی بند ہو گئی, اسے فترت وحی کہتے ہیں. یہ سال میں سورۃ الضحیٰ نازل ہوئی, سورۃ الانشراء نازل ہوئی. اسی طریقے سے یوں سمجھیے کہ دنیا کی تاریخ میں حضور کی بعثت سے قبل 600 برس ایسے گزرے ہیں کہ پوری دنیا میں کہیں کوئی نبی نہیں تھے. حضرت مسیح علیہ السلام سن 33 عیسوی میں اٹھا لیے گئے آسمان پر زندہ. اس کے بعد سے لے کر سن 610 عیسوی میں حضور کی بعثت ہو رہی ہے. تقریباً 600 برس دنیا میں کوئی نبی نہیں تھا. تو نبوت کے اس وقفے کے بعد ہمارا رسول آ گیا ہے تمہارے پاس, کہ جو واضح کر رہا ہے تمہارے لیے سارا کچھ. ان تقولوا, مبادہ تم یہ کہو قیامت کے دن, ما جانا من بشیر ولا نذیر, ہمارے پاس تو کوئی بشارت دینے والا اور کوئی خبردار کرنے والا آیا ہی نہیں. فقط جا تم بشیر و نذیر, تو دیکھو آ گیا ہے تمہارے پاس بشیر اور نذیر. واللہ علی کل شیء قدیر, اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ, اب یہ بہت اہم واقعہ حضرت موسیٰ کا, کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کے ذریعے سے قوم کو, بنی اسرائیل کو, آل فرعون کے عذاب سے نجات دلائی اور یہ سیرائے سینا کے اندر آ گئے. آپ کو معلوم ہے کہ اس کے بعد پھر حضرت موسیٰ کو بلایا گیا, وہ طور پر تورات عطا کی گئی, وہاں سے ان کی تاریخ شروع ہو گئی بطور امت. اس کے بعد حضرت موسیٰ اپنی قوم کو لے کر آئے فلسطین کی سرحد پر آ گئے, اور آپ نے کہا کہ اب اس ملک کے اندر داخل ہو جاؤ, اللہ نے وعدہ کیا ہوا تم سے کہ جہاں جو لوگ یہاں آباد ہیں ان پر تمہیں فتح دے دے گا اور یہ ملک تمہارے پاس ہوگا, تمہارے اللہ کا عطیہ ہے. یہیں سے تمہارے جد امجد گئے تھے, حضرت یعقوب گئے تھے اپنے 12 بیٹوں سمیت حضرت یوسف کے زمانے میں, یہی اسی جگہ پر آباد تھے. لیکن یہ کہ 100 سال قبل حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں وہ مصر چلے گئے تھے, اب اللہ مصر سے ہمیں نکال لایا ہے, اب ہمیں اپنی یہ زمین جو ہے واپس حاصل کرنی ہے, تو آؤ جنگ کرو. پوری قوم نے کورا جواب دے دیا, فذهب انت وربك فقاتلا ان هؤلاء قائدون, جاؤ موسیٰ تم اور تمہارا رب, ہم تو یہیں بیٹھے ہیں, تم دونوں جنگ کرو. اس ملک میں تو بڑی زبردست قوم ہے, بہادر ہیں, جنگجو ہیں, لہذا ہم اس کے اندر ان سے جنگ نہیں کر سکتے, پہلے تم انہیں وہاں سے نکال دو اور اس کے بعد ہم داخل ہوں گے. تو اس پر جو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اپنی قوم اور اپنی امت کی طرف سے بیزاری کی کیفیت طاری ہوئی ہے, وہ سامنے آ رہی ہے. تو در حقیقت یہ ہے کیفیت ہوتی ہے کہ اگر کہ ہر قوم کا, ہر امت کا رسول جو ہے نہایت شفیق ہوتا ہے اپنی امت پر, نہایت شفیق, نہایت شفیق, نہایت رحیم, نہایت رؤوف, لیکن یہ کہ قوم کی ناہنجاری اگر سامنے آ جائے, قوم جو ہے وہ اگر دین کے معاملے کے اندر بے عملی, بد عملی اختیار کر لے اور اڑ جائے, تو پھر رسول کے اندر شدید بیزاری بھی پیدا ہو جائے. فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ, اور یاد کرو جب کہ کہا تھا موسیٰ نے اپنی قوم سے, اذکروا نعمت اللہ علیکم, یاد کرو اللہ کے انعام و احسان جو تم پر ہوا, اِذْ جَعَلَ فِیکُمْ اَنبِیَاءَ, جب کہ تمہارے اندر اللہ نے نبی بھیجے, تمہارے جد امجد یعقوب بھی نبی تھے, تو ان کے بیٹے حضرت یوسف نبی تھے, پھر اللہ نے اب ہمیں دو کو نبی بنایا ہے, موسیٰ کو اور ہارون کو, وَجَعَلَكُمْ مُلُوکًا, اور تمہیں بادشاہی عطا کی. ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ مستقبل کی خبر دی جا رہی ہے کہ پوٹینشیلی تمہیں حکومت دی جا چکی ہے. حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کے زمانے میں وہ ایکچوئل شکل میں دنیا میں آ جائے گی. اور ایک یہ مفہوم بھی ہے کہ جب یہ مصر گئے تھے تو مصر میں اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کو بہت ہی اونچی حیثیت حاصل تھی, بادشاہ کے منظور نظر تھے, بہت مقرب تھے بادشاہ کے, اور بادشاہ بہت معترف تھا ان کی صلاحیتوں کا, ان کی نیکیوں کا. تو انہوں نے پھر اپنی قوم کو جو بہترین جگہ تھی مصر میں, سب سے زیادہ زرخیز, وہاں اپنے بھائیوں کو آباد کیا تھا. یہ ڈیلٹا کا علاقہ ہے جہاں دریائے نیل جو ہے غور روم میں گرنے سے قبل مختلف شاخوں میں تقسیم ہو جاتا ہے. تو گویا کہ وہ فطری ایک نہریں بن گئی, اب وہ دریا دریا کی شکل میں نہیں رہا بلکہ ہر شاخ جو ہے وہ ایک نہر بن گئی ہے. تو اس سے ایک بڑا علاقہ جو تھا وہ بڑی ایک نیچرل اریگیشن جو ہے اس میں سیلابی ہوتی تھی, آبیاری ہوتی تھی, آبپاشی ہوتی تھی. تو اس اعتبار سے انہیں گویا کہ وہاں پر جیسے کہ ہمارے یہاں ہوتے ہیں کہ پیر زادے, کسی کے پیر کی اولاد ہے تو کتنی عزت وہ کرتا ہے کہ میرے پیر, میرے پیر کی اولاد ہے یہ. اس طرح گویا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ہونے کی وجہ سے انہیں پیر زادوں کی حیثیت حاصل ہو گئی, تمہیں یہاں پر سلطنت عطا کی. وَآتَاكُم مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ, اور تمہیں وہ کچھ دیا جو تمام جہانوں میں اور کسی کو نہیں دیا. یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم, اے میری قوم کے لوگوں اب ہچکچاؤ نہیں, داخل ہو جاؤ اس ارض مقدس میں. یہ ارض مقدس ہے, اصل میں یہی حضرت ابراہیم تھے, یہی پھر وہ دفن ہوئے ہیں. تو اس حوالے سے یہ ارض مقدس, یہی حضرت اسحاق تھے, پھر یہی سے حضرت یعقوب گئے تھے. تو ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے, طے کر دی ہے, تمہیں مل جائے گی. ذرا سے ہمت کرو, اندر داخل ہو جاؤ اور وہ قوم جو ہے وہ شکست مان لے گی اور ملک تمہیں مل جائے گا. ولا ترتدوا على ادبارکم فتنقلبوا خاسرین, اور دیکھو اپنے پیٹھوں کے بل پیچھے نہ مڑو, بس پائی اختیار نہ کرو, جنگ سے منہ نہ موڑو, اگر ایسا کرو گے تو تم خسارہ پانے والوں میں ہو جاؤ گے. قالوا یا موسیٰ, انہوں نے کہا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین, اس ملک میں تو قوم آباد ہے جو بڑی جبار, بڑی طاقتور ہے. وَإِنَّا لَمْ نَدْخُلَهَا, ہم نہیں داخل ہوں گے اس میں ہرگز, حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا, جب تک کہ وہ وہاں سے نکل نہ جائیں. فَإِنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ, اگر وہ وہاں سے نکل جائیں گے تو ہم داخل ہو جائیں گے, پھر کوئی اندیشہ نہیں, کوئی خطرہ نہیں, کوئی جان دینے کی جو ہے کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوگی. قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا, کہا دو اشخاص نے ان لوگوں میں سے جو اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتے تھے اور ان پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا تھا, انہوں نے یہ کہا. یہ دو تھے حضرت یوشع ابن نون, یہ حضرت نوح علیہ, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد میں جانشین بھی بنے, یہی سردار بنے اور یہی نبی بھی بنے, اور دوسرے طالب بن یخنہ. یہ دو صرف افراد ایسے نکلے کہ انہوں نے بقیہ قوم سے کہا کہ ہمت نہ ہارو, اللہ کا نام لو اور جیسے رسول کہہ رہے ہیں, موسیٰ کہہ رہے ہیں, بڑھو آگے, داخل ہو جاؤ. ادخلوا علیہم الباب, ان دونوں نے کہا داخل ہو جاؤ اس کے اندر, ملک کے اندر دروازے میں داخل ہو جاؤ. فإذا دخلتم فإنكم غالبون, اگر تم ہمت کر کے داخل ہو جاؤ گے تو پھر غلبہ تمہیں کو مل جائے گا. وعلی اللہ فتوکلوا, اور اللہ پر توکل کرو, ان کنتم مومنین, اگر تم واقعی مومن ہو. قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا, انہوں نے کہا بالکل فیصلہ کن انداز میں, موسیٰ ہم ہرگز ہرگز کبھی بھی نہیں داخل ہوں گے, ما داموا فیہا, جب تک وہ قوم اس کے اندر موجود ہے. فذهب انت وربک, جاؤ تم اور تمہارا رب, اور میں اس میں ذرا اضافہ کیا کرتا ہوں تفنن تباہ کے طور پر, جاؤ تمہارا رب جائے, اپنی لٹھیا بھی ساتھ لے جاؤ. یہ عصا جو ہے تمہارے پاس بہت بڑی طاقت ہے, یہ عصا ہے کہ جس نے ایک چٹان میں سے 12 چشمے نکال دیے تھے, یہ عصا ہے جس کی ضرب سے سمندر پھٹ گیا تھا. یہ عصا لے جاؤ, انہیں سب کو نکال دو اس کی مدد سے, پھر ہم داخل ہو جائیں گے. انا ہاؤنا قائدون, ہم تو یہاں بیٹھے ہیں, زمین جنبت نہ جنبت گل محمد, ہم یہاں بیٹھے ہیں. قال, اب یہ ہے وہ کیفیت جس کی میں نے اشارہ کیا تھا حضرت موسیٰ پر کس قدر جو ہے بیزاری طاری ہوئی. قال رب انی لا املک الا نفسی واخی, حضرت موسیٰ نے عرض کیا پروردگار مجھے تو کوئی اختیار نہیں ہے سوائے اپنی جان کے اور اپنے بھائی ہارون کی جان کے. یہ نوٹ کر دیجئے, حضرت ہارون اگرچہ حضرت موسیٰ سے عمر میں بڑے تھے, لیکن ظاہر بات ہے کہ رسالت جو ہے اللہ تعالیٰ نے اصلاً حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی تھی. وہ تو چونکہ حضرت موسیٰ نے درخواست کی تھی کہ میری زبان میں لکنت ہے اور میں بات صحیح طور سے نہیں کر سکتا, تو میرا بھائی جو ہے ہارون افصح منی, وہ بڑا فصیح ہے, وہ گفتگو کرتا ہے تو بہت عمدگی سے کرتا ہے, تو آپ اس کو بھی اس کی طرف یہ نبوت کی ذمہ داری دے دیجئے. اللہ نے فرمایا نہیں, اصل تو رسول تم ہی رہو گے, لیکن ہم تمہیں تمہارے مدد کے طور پر, تمہارے وزیر کے طور پر ہم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ ہارون کو بھی ہم نبوت عطا کرتے ہیں. تو دو نبی ہو گئے. تو قال رب انی لا املک نفسی واخی, حضرت موسیٰ نے عرض کیا پروردگار میں کہ مجھے تو کوئی اختیار نہیں ہے سوائے اپنی جان کے اور اپنے بھائی کے جان کے. ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین, اور یہ قوم ہماری جو ہے کورا جواب دے رہی ہے, تو اب ہمارے اور ان فاسقوں کے درمیان تفریق پیدا کر دے, میں مزید ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا, ان ناہنجاروں کے ساتھ اب میں نہیں رہنا چاہتا. قال فانها محرمۃ علیہم, جو انہوں نے درخواست کی تھی کہ سپریٹ کر دو مجھے, علیحدہ کر دے ان سے, اب میں ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا, اس کا تو ذکر نہیں کیا, گویا کہ اللہ نے اسے قبول نہیں کیا, رہنا تو ہوگا. لیکن فانها محرمۃ علیہم, یہ ارض مقدس ان پر اب حرام کر دی گئی ہے, 40 سنۃً, 40 برس تک کے لیے. یتیہون فی الارض, وہ بھٹکتے پھریں گے اسی صحرا کے اندر. یہ ٹرائنگل ہے صحرا سینا, اب تو چونکہ یہ عرب اسرائیل جو بھی جھگڑا آتا ہے تو اخبار کے اندر بھی بہت اس کی تصویریں آتی رہتی ہیں, خاکے آتے ہیں, ٹیلی ویژن پر بھی آتے ہیں, تو اکثر لوگوں کے علم میں ہوگا. تو ادھر مصر ہے, ادھر یہ جو ہے شام اور اسرائیل کا علاقہ, بیچ میں یہ تکون ہے. یہ تکون جو ہے یہ ہے سینا, سینائی پنسولا, جزیرہ نمائے سینا, اس لیے کہ اس کے ایک طرف خلیج عقبہ آتی ہے اور ایک طرف جو ہے وہ خلیج سویز ہے, ان دونوں کے درمیان ہے. اسی صحرا کے اندر بھٹک کے پھریں گے, اسی لیے اس صحرا کا نام تاریخ میں پڑ گیا صحرائے تیہ, بھٹکنے کی جگہ, وہ صحرا جس میں کہ بنی اسرائیل 40 برس تک بھٹکتے رہے. فلا تعصوا القوم الفاسقین, تو اے موسیٰ افسوس نہ کرو, رنج نہ کرو, یہ جو فاسق لوگ ہیں ان کے طرز عمل پر غم و اندوہ اور رنج کو اپنے قریب نہ آنے دو. باقی یہ کہ ان کی اس بزدلی کی وجہ سے 40 برس تک کے لیے وہ محروم کر دیے گئے, ارض مقدسہ میں اب داخل نہیں ہوں گے, 40 برس تک اسی صحرا میں بھٹکتے چلیں گے. البتہ یہ ضرور ہوا اسی 40 سالوں کے دوران حضرت موسیٰ کا انتقال ہو گیا, حضرت ہارون کا بھی انتقال ہو گیا. جو لوگ پیدا ہوئے تھے مصر میں اور جنہوں نے غلامی کا داغ کھایا ہوا تھا, غلامی ہے جو کہ شخصیتوں کو کچل دیتی ہے, ہمت کو کچل دیتی ہے, شخصیت کو, کردار کو کچل دیتی ہے, تو وہ جو سب کے سب وہ لوگ تھے جو بہت بڑی بری قسم کی غلامی کا داغ جو ہے وہ کھائے ہوئے تھے, لہذا وہ پوری نسل ختم ہو گئی اور نئی نسل جو صحرا میں پیدا ہوئی ہے پھر وہ جوان ہو گئے. 40 سال ہوتے ہیں تو 40 سال تو لمبا عرصہ ہے. ایک نئی نسل پیدا ہوئی اور جوان ہو گئی, پھر اس نسل نے حضرت یوشع ابن نون جو جانشین ہوئے حضرت موسیٰ کے, ان کی سرکردگی میں پھر قتال کیا اور جنگ کی. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ, اور اے نبی ان کو ذرا سنائیے آدم کے دو بیٹوں کا معاملہ بھی حق کے ساتھ. اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا, جبکہ ان دونوں نے ایک قربانی پیش کی, ایک ان میں سے کھیتی باڑی کرتا تھا, اس نے کچھ لا کر جو ہے اپنی فصل کا حصہ جو ہے رکھ دیا اللہ کی نظر کرنے کے لیے, ایک بھیڑے بکریاں پالتا تھا, اس نے کوئی جانور لا کر جو ہے کوئی بھیڑ یا بکری جو ہے وہ یہ اللہ کی نظر میں کر رہا ہوں. اور یہ میں بتا چکا ہوں کہ ابتدا تھی ابھی نوع انسانی, گویا کہ عہد طفولیت میں تھی, تو بہت خرق عادت موجزانہ طریقے پر اللہ جس قربانی کو قبول کر لیتا تھا اس کی علامت یہ ہوتی تھی کہ آسمان سے ایک شعلہ آگ کا اترتا تھا اور وہ اس کو بھسم کر دیتا تھا, جلا کر راکھ کر دیتا تھا, یہ گویا کہ اللہ نے قبول کر لیا. تو اس طرح ہوا کہ ان میں سے ایک کی قربانی حابیل اور قابیل, حابیل کی قربانی کو اللہ نے قبول کر لی, وہ آگ آئی اور اس کو بھسم کر گئی, اور قابیل کی قربانی جو ہے وہ قبول نہیں کی. اس قربا قربان, جبکہ ان دونوں نے قربانی پیش کی, فتقبل من احدہما, تو ان میں سے ایک سے تو قبول کر لی گئی, ولم يتقبل من الاخر, اور دوسرے سے نہیں کی گئی. قال لاقتلنك, اب بجائے اس کے جس کی قبول نہیں ہوئی تھی وہ سوچتا کہ میری کوئی خطا ہے, اللہ مجھ سے ناراض ہے, میں نے شاید کوئی گناہ کیے ہیں, الٹا غصے میں بھر گیا, حسد میں آ کر اس نے کہا اس بھائی سے کہ جس کی قربانی قبول ہو گئی تھی, میں تجھے قتل کر دوں گا. قال انما يتقبل الله من المتقين, دیکھا بھائیان اس میں جھگڑنے کی بات کیا ہے, آپ ناراض کیوں ہوتے ہیں, یہ تو اللہ کا طریقہ یہی ہے کہ وہ جو متقی ہوتے ہیں انہیں کی قربانی قبول کرتا ہے, جو فاسق ہوں فاجر ہوں اللہ کے احکام کو توڑتے ہیں ان کی قربانی قبول نہیں ہوتی. لئن بسطت الی یدک لتقتلنی, اگر آپ اپنا ہاتھ بڑھائیں گے میری طرف مجھے قتل کرنے کے لیے, ماں آنا بے باسطی یدی ایلائی کرے اب چڑک, تو میں تو اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا آپ کی طرف کہ آپ کو قتل کر دوں, یعنی میں اپنا ہاتھ روکے رکھوں گا, اگر آپ کو قتل کرنا تو کیے. انی اخاف اللہ رب العالمین, مجھے تو اللہ کا خوف ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے. انی اريد ان تبوء باسمي واسمك, میں تو یہ چاہتا ہوں کہ آپ بوجھ اٹھائیں میرے گناہ کا بھی اور اپنے گناہ کا بھی. اپنے گناہ تو آپ کے ہیں ہی, مجھے اگر آپ نے قتل کر دیا بغیر کسی قصور کے تو میرے سارے گناہ بھی آپ کے سر چلے جائیں گے, تو میں تو فائدے میں رہا, میرا نقصان کیا ہے؟ میرے گناہوں کا پورا بوجھ جو ہے وہ اگر آپ اپنے سر لینے کو تیار ہیں ظلم کے ساتھ مجھے قتل کرنے کے لیے اس صورت میں, تو مجھے تو کوئی اس لیے اعتراض نہیں. فتکون من اصحاب النار, لیکن دیکھ لیجئے سوچ لیجئے پھر آپ ہو جائیں گے جہنمیوں میں سے. وذالک جزاء الظالمین, اور یہی بدلہ ہے ظالموں کا, ظلم کرنے والوں کا. فطوعت له نفسه قتل اخيه, تو اس کے نفس نے اسے آمادہ کر ہی دیا اپنے بھائی کے قتل کرنے پر. فقتله, اور قتل کر دیا. قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا. فاصبح من الخاسرین, اور ہو گیا نہایت خسارہ پانے والوں میں سے. فبعث اللہ غرابا يبحث في الارض, پھر اللہ نے ایک کوے کو بھیجا, وہ زمین پورے تھا تھا اس کے سامنے. معلوم ہوتا ہے کہ قتل کرنے کے بعد ابھی پتہ نہیں تھا کہ مقتول ہو لاش ہو فوت ہو جائے تو اس کا کیا کیا جائے, ابھی تو نئے نئے زمین پر اترے تھے نا, آدم کے بیٹے تھے, ابھی پہلی نسل ہے. تو اس کے لیے پھر اللہ نے یہ کیا کہ کووں کو بھیجا, اور شاید ان میں سے کوئی کوا مرا ہو اور پھر بقیہ کووں نے اس کے لیے زمین کھرید کر اپنے چونچوں سے اور گڑھا بنا کر اسے اس میں دفن کیا اس کے سامنے, یہ دکھانے کے لیے کہ مردہ کو زمین کے اندر اس طریقے سے دفن کر دینا چاہیے. فبعث اللہ غرابا يبحث في الارض, وہ زمین کھرک رہا تھا کرید رہا تھا. لیریہ کیف یعاری صوت اخی, تاکہ اسے دکھا دے کہ اپنے بھائی کے لاش کو کیسے چھپائے اور کیسے ڈھانپے. قال یا ویلتا عجزت ان اكون مثل هذا الغراب, اس نے کہا ہائے میری شامت, میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکتا, کوے کو بھی اللہ نے اتنی عقل دے رکھی ہے اور مجھے اللہ نے اتنی عقل بھی نہ دی. فوائی صوت آخی, کہ میں اپنے بھائی کی لاش کو جو ہے ڈھانپ سکتا. فاصبح من النادمین من اجل ذلك, اس بات پر وہ پھر ندامت کرنے والوں میں سے ہو گیا کہ میں تو اس کوے سے بھی گیا گزرا ہوں. قتلنا علی بنی اسرائیل, اب یہ من اجل ذلك پیچھے جملے سے بھی مل سکتا ہے اور اس سے بھی, من اجل ذلك قتلنا علی بنی اسرائیل, اس بنا پر ہم نے یہ بنی اسرائیل پر یہ بات لکھ دی تھی. انہ من قتل نفسا بغیر نفس, کہ جو شخص بھی کسی ایک انسانی جان کو قتل کرے گا بغیر اس کے کہ وہ قصاص ہو کسی کے قتل کا, او فساد فی الارض, یا زمین میں فساد کو رفع کرنے کے لیے جنگ کی جائے اور اس میں کوئی قتل ہو جائے. فکان نما, ان دونوں صورتوں کے علاوہ اگر کوئی شخص جسے آپ کہتے ہیں کولڈ بلڈڈ مرڈر اگر کرے گا کسی انسان کا, فکان نما قتل الناس جميعا, تو یہ ایسے ہی ہوگا جیسے کہ اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا. ومن احیاها, اور جو کوئی بھی زندہ رکھے گا اس کو, فکان نما احیا الناس جميعا, تو گویا وہ ایسے ہوگا جیسے کہ اس نے پوری نوع انسانی کو زندگی عطا کی ہے. ولقد جاءتم رسلنا بالبينات, اور ان کے پاس ہمارے رسول پیغمبر آتے رہے واضح تعلیمات کے ساتھ. ثم ان كثيرا منهم بعد ذلك في الارض لمسرفون, اس کے باوجود بھی ان انسانوں میں کی اکثریت, ان میں سے بہت سے لوگ وہ ہیں کہ جو زمین میں دست درازی کرتے ہیں, تعدی کرتے ہیں, ظلم کرتے ہیں, آگے بڑھتے ہیں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.